بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اے مسلف کا عقیدہ درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول پر خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء، اللہ تعالی نے چیزوں کو پیدا کیا کسی بھی چیز سے نہیں، عدم سے پیدا کیا. وكان الله تعالى عالما في الازل بالاشياء قبل كونها، اور اللہ تعالی ازل میں چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے جانتے تھے. وهو الذي قدر الاشياء وقضاها، اللہ تعالی نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہے اور بنائی ہے. ولا يكون في الدنيا ولا في الاخره، اور کچھ بھی نہیں دنیا میں نہ ہی آخرت میں، شيء کوئی بھی چیز، الا بمشيئته وعلمه وقضاه وقدره، اللي هي اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت، وعلم اللہ تعالیٰ کی علم، وقضاه اللہ تعالیٰ قضاء وقدر، اللہ تعالیٰ قضاء وقدر. وكتبه في اللوح المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں. ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے لوح محفوظ میں وہ وصف کے ساتھ لکھے، حکم کے ساتھ نہیں. یہاں پر ضرور رکنا ہے کہ سب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے عدم سے، اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے جان چکے تھے علم ازلی میں کہ یہ چیزیں کیسی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیز کی تقدیر لکھی ہے. اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا اور جو کچھ بھی آخرت میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم، قضاء و قدر سے ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو اللہ تعالی نے جانا ہے اسے لکھ دیا ہے، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے یعنی لکھنے کا حکم دیا قلم کو، وصف کے اعتبار سے لیکن حکم کے اعتبار سے نہیں. یہ جو عبارت ہے شیخ صاحب کی، یہ درست نہیں ہے. میں پہلے وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، پھر وجہ بیان کرتا ہوں. کتب بالوصف لا بالحکم، وصف کا معنی ہے مومن یا کافر، فاسق یا فاجر. وصف اسے کہتے ہیں نا، مومن ایمان وصف ہے، کفر وصف، یہ سارے اوصاف صفات ہیں. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ تو لکھا ہے کہ مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے، حکم نہیں کہ فلان مومن ہوگا فلان کافر ہوگا. زید مومن ہے، عمر کافر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے یوں نہیں لکھا. اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان بھی ہوگا مومن بھی ہوگا کافر بھی ہوں گے. زید نے ایمان کا راستہ اختیار کیا مومن ہو گیا، عمر نے کفر کا راستہ اختیار وہ کافر ہو گیا. یہ بات جو ہے درست نہیں. شیخ میز فرماتے ہیں اس بات میں جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر کا، اس کا انکار نظر آتا ہے. چوتھا مرتبہ کون سا ہے؟ خلق. چار مراتب ہیں ایمان بالقدر کے. پہلا مرتبہ ہے علم کا، اللہ تعالی جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کرنا ہے. اس چیز کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، یہ اللہ کا علم ازلی ہے. نمبر دو، جو اللہ نے جان لیا ہے پہلے سے، 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے، قلم کو حکم دیا لکھو، قلم نے وہی لکھا جو اللہ نے پہلے جان لیا تھا، جو اللہ نے جانا وہی لکھ دیا لوح محفوظ میں. جی، پھر اللہ نے چاہا تیسرے نمبر پہ، پھر چوتھے نمبر اللہ نے پیدا کیا. جو اللہ نے نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. یہ چار مرتبے ہیں ایمان بالقدر کے. یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وصف کے ساتھ لکھا ہے، حکم کے ساتھ نہیں. کہ ایمان کا راستہ کفر کا راستہ ہے. ابو جہل نے کفر کا راستہ اختیار کیا, کافر مرا, اور عمر بن خطاب نے ایمان کا راستہ اختیار کیا, وہ ایمان پر ان کی وفات ہوئی. یہ بات درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کا اختیار واضح ہے, اللہ کا اختیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے, جو اللہ تعالیٰ کی خلق کا مرتبہ ہے امام القدر میں, وہ موجود نہیں ہے. مشیت کے بعد خلق ہونا ضروری ہے, چوتھا مرحلہ جو ہے. اب ہوا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اور عمر خطاب کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے جان لیا تھا کہ ابو جہل کفر پہ مرے گا اور عمر خطاب ایمان پر مریں گے. سمجھے ذرا بات کو, جان لیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا روح محفوظ میں, کیا لکھا؟ کہ ابو جہل کفر پر مرے گا, عمر خطاب پہلے کافر تھے پھر ایمان قبول کیا پھر ایمان پر وفات ہوئی. اللہ نے چاہا کہ ابو جہل بھی پیدا ہو عمر خطاب بھی پیدا ہو, جب چاہا پھر پیدا بھی کیا. اب دنیا ابو جہل بھی آیا اور عمر خطاب بھی آیا. ابو جہل کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا, قرآن بھی نازل فرمایا. یہی چیزیں عمر خطاب کے لیے بھی تھی. کچھ چھپایا ابو جہل سے؟ نہیں چھپایا. ابو جہل کفر پر مرا کیوں؟ کیونکہ ان کی تقدیر میں کفر لکھا تھا. لیکن یہ تقدیر جو کفر میں لکھی تھی, اس سے پہلے علم تھا, اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا کہ مرے گا کفر پہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو پیدا کرنے سے پہلے, یوں سمجھیں آپ 50,000 سال پہلے اللہ نے دیکھ لیا کہ ابو جہل پیدا ہوا, اس نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ کفر کا راستہ اختیار, کفر پر مرا. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا اس کے اوپر کیا؟ نہیں. جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں, اس سے پہلے اللہ جان چکا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا, پھر چاہا, پھر پیدا کیا. تو وصف کے ساتھ نہیں, بلکہ وصف اور حکم اس کے ساتھ دونوں. یہ عبارت درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے لوح محفوظ میں وصف اور حکم دونوں, کہ ابو جہل متعین ہو گیا نا, حکم ہے کافر مرے گا. یہ لکھا تھا لوح محفوظ میں, یہ لکھا ہوا ہے ابو جہل کفر پر مرے گا, اور ابو جہل کفر پر مرا ہے. عمر خطاب ایمان پر مرے گا اور ایمان پر وفات ہوئی. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دونوں عبارت میں فرق سمجھائیں, وصف کے ساتھ ہیں بلکہ وصف حکم دونوں کے ساتھ. اچھا, آگے کی عبارات دیکھیں, جیسا فرماتے ہیں والقضاء والقدر والمشيئة صفات في الأزل بلا كيف. اللہ تعالیٰ کے قضاء, قدر, مشیت, یہ صفات ہیں ازل میں, یعنی چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشیت بھی تھی, تقدیر بھی تھی. چیزیں تو نہیں ہیں, تقدیر کی چیز کی صفت موجود تھی پہلے, مشیت چاہت بھی موجود تھی اللہ تعالیٰ کی. فی الازل بلا کیف, کیفیت بیان نہیں کریں گے. ارے کیسے موجود تھی جب کائنات ہی نہیں ہے, مخلوق ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے تقدیر لکھی ان کی, اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چاہا؟ جیسا فرماتے ہیں یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدم معدوم. اللہ تعالیٰ معدوم کو جاتا ہے, جانتا ہے کہ جب وہ معدوم ہے تو کیسا معدوم ہے. سبحان اللہ, دیکھیں معدوم ہے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے معدوم کو, جب معدوم کی حالت میں تو کیسا تھا. ویعلم انہ کیف یکون اذا اوجدہ, وہ جب اسے پیدا کیا تو کیسا ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ویعلم اللہ الموجود فی حال وجود ہی موجودا, اور جو چیز موجود اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں جانتا جب وہ موجود ہو. ویعلم انہ کیف فناؤہ, وہ جب یہ فنا ہوگا تو کیسے ہوگا, فنا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ويعلم الله الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم انه كيف فناؤه ويعلم الله القائم في حال قيامه قائما, وجو قائم هي الله تعالى جانته اس کی حال قیامت کیسا قائم ہے. واذا قعد فقد علمه قاعدا في حال قعوده, وجو بیٹھے گا تو اللہ تعالی جانتے بیٹھے گا کیسے بیٹھے گا, اس کی کیا شکل و صورت ہو, کیسی ہوگا وہ. من غیر ان يتغير علمه, اللہ تعالی کے علم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. او يحدث له علم, یعنی ایک نئے علم آئے گا اللہ تعالیٰ کو جب علم نہ تھا, ہرگز نہیں. ولكن التغير والاختلاف عند المخلوقين يتغير اختلاف اور نئے علم جو یہ مخلوقین میں مخلوقات میں ہوتا ہے خالق کے حق میں ہرگز نہیں ہوتا. یہ جو بعد کے عبارات ہیں اگر سچ مانے تو حقیقت یہ ہے یہ عبارات اس زمانے میں تھے ہی نہیں امام صاحب کے زمانے میں. یہ متکلمین کے عبارات ہیں. متکلمین کون ہیں؟ جو صرف باتیں بنانا جانے. اس میں باتیں ہیں کہ نہیں؟ سارے باتیں ہی باتیں ہیں. تو یہ جو عبارات ہیں متکلمین جیسے عبارات ہیں تو سچ, لیکن اتنی زیادہ لمبی بات صرف نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. بس ازلی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہو جو اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوا, اگر ہوگا تو کیسے ہوگا. بس یہ علم ازلی ہے. اب اتنی لمبی کہ کھڑے ہونا, جب بیٹھے گا کیسے ہوگا, جب کھڑے تو وہ کیسا ہے, جب نہیں بیٹھے گا تو کیسے ہوگا, معدوم ہے جب ہوگا تو عدم میں کیسے ہے, جب ہوگا تو وہ کیسے ہوگا, اس کو پھر فنا کیسے ہوگا. یہ باتیں ہیں ٹھیک, لیکن یہ طرز عمل جو ہے متکلمین کا ہے. متکلمین وہ ہیں, کلام کہتے ہیں بات کو. متکلم صرف وہ لوگ جو بات بنانا جانتے ہیں. اب نئی چیز میں کیا ہے؟ اگر آپ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, اسے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے جانتا ہے, کافی نہیں؟ اچھا یہ تھا تقدیر کے متعلق یہ صاحب کا یہ قول. جیسا فرماتے ہیں خلق اللہ تعالی الخلق خلق تعالی الخلق سلیما من الكفر والایمان. اللہ تعالی خلق کو پیدا کیا ہے کفر اور ایمان سے پاک, نہ کافر نہ مومن. تو یہ بات قابل غور ہے, ذرا نظر ثانی کے مستحق ہے. اور اسی بات کا خود شیخ صاحب آگے خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کی فطرت پہ, جو کہ صحیح قول ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو خلق کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا ہے فطرت پہ, پیدا کیا ایمان پہ, پیدا کیا ہے توحید پہ, پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ نہ کافر ہے نہ مومن, تو پھر ہے وہ ہے کیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. اس انسان نے اپنے فطرت کو تبدیل کر کے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے. دیکھیں کتنی جدوجہد کی اس انسان نے, عجب سی بات ہے. اگر وہ اپنے حال پہ رہتا تو مومن ہوتا نا, لیکن کتنے جب آپ چینج چاہتے ہیں چینج ہوتے جدوجہد کی ضرورت. چینج ایسے نہیں آتے, بتا دوں میں آپ کو. چینج کے لیے, چینج کے لیے تبدیلی کی جدوجہد ضروری ہے. یہ عجب جدوجہد ہے جو آپ کو صحیح چیز سے ایمان سے نکال کر کفر کرا, کفر کے دلدل میں غرق کر دیتی ہے. عجب سی بات ہے. ثم خاطبهم وامرهم ونهاهم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا, ان کو حکم دیا, امر کیا اور نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. فکفر من کفر بفعلی وانکاری وجحودی. تو جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا اس نے کفر کیا, انکار کیا, جحود کیا. وجحودی الحق بخذلان اللہ تعالی, اور اس نے حق کو جھٹلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی کہ حق کے راستے کو اپنائے. وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه. وہ جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اس نے اقرار اور تصدیق کی ہے. بتوفیق اللہ تعالی یہ نصرت لہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ کی نصرت سے. اس نے دیکھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جب کافر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ کفر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جب مومن ایمان کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے, اس کے لیے وہ ایمان کا راستہ آسان بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ فطرت پر پیدا نہیں ہوا, وہ پیدا فطرت پر ہوئی ایمان کی, لیکن کفر کا راستہ اختیار کیا ماحول کو دیکھ کے, وہ اس کے والدین کی وجہ, کوئی بھی وجہ ہو. تو جب اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر کا راستہ ہی آسان کیا, اس کو توفیق ایمان کی نہیں دی, کیونکہ اس نے خود کفر کا راستہ اختیار کیا. اور جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اپنے فطر پر باقی رہا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اسے توفیق دی ہے. اخرج ذریت آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے پوری ذریت کو نکالا. اولاد آدم, انسان اولاد آدم ہے سارے, پھر ان کو عقل عطا فرمائی. عقل عطا فرمانے کے بعد جو مادہ تکلیف ان کو دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا. خطاب مطلب ہے تکلیف مقرر کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ امرهم بالایمان, ایمان کا حکم دیا. ونہاہم عن الکفر اور کفر کا اور کفر سے منع کیا, ایمان اور ہر فرض کا حکم دیا اور کفر اور ہر محرم سے منع کیا. فاقروا له بالربوبیہ. اچھا یہ بات امام صاحب کر رہے ہیں اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر پیدا کرنے کے بعد پوری ذریت کو ان کے سامنے پیدا کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ جو ہے آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں پھیرتے ہیں تو جتنی بھی ذریت ہے جو طاقہ میں پیدا ہوگی سب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے آدم علیہ السلام کی, اور آدم علیہ السلام نے پوری ذریت کو دیکھ لیا. دیکھیں شرف, دیکھیں ہم نے اپنی اولاد کی پتہ کون سی نسل دیکھ سکتے ہیں, ایک یا دو نسل. ہمارے دادا پردادا نے ہمیں کب دیکھا تھا, دادا نے کب دیکھا, دوسری نسل دیکھنا مشکل ہو جاتی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن سے پہلے جو آخری شخص پیدا ہوگا اس کو بھی دیکھ لیا کہ یہ میری اولاد میں سے ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا کہ میں تمہارا رب ہوں, تم مانتے ہو؟ سب نے مل کے کہا اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, تمہارا سے کوئی خالق مالک نہیں ہمارا. تو انسان پیدا ہوا ہے توحید ربوبیت کی فطرت پر, جانتا ہے کہ اس کا خالق رب ہے جو بلندوں پر رہتا ہے, زمین پر نہیں رہتا ہے, اور نہ وہ کھاتا پیتا ہے. اگر زمین پہ رہتا ہے اس جیسا ہے, کھاتا پیتا پھر بھی اس جیسا محتاج ہے. اس کا رب ایسا ہے جو بے نیاز ہے, جو کسی کا محتاج نہیں ہے, اور بلندوں پہ رہتا ہے. انسان فطرت سے جانتا ہے. اسی لیے دیکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ضرور اٹھتے ہیں آسمان کی طرف, اب چاہے یا نہ چاہے. اگر ہاتھ آپ چھپا دیں جیسے بعض صوفی کرتے ہیں تو دل کی حالت کے بارے میں کیا کریں گے, وہ دعا کے دل بلندی کی طرف ضرور جاتا ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. آپ ہاتھ روک سکتے ہیں, چھپا سکتے ہیں, لیکن آپ کے دل پر آپ کا زور نہیں ہے, اسے آپ روک نہیں سکتے. جیسا فرماتے ہیں فکان ذلک منہم ایمانا, تو یہ جب انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, ہم نے اقرار کر لیا ہے, یہ ایمان تھا, ایمان کی تصدیق تھی اس ذریت سے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی. یاد رکھیں پہلے سے ایمان قبول کیا. فہم یولدون علی تلک الفطرہ, تو پھر وہ پیدا ہوتے اسی فطرت پہ. اب دیکھیں ایمان صاحب کا قول کیسے متواد ہے, پہلے فرمایا نہ ایمان نہ کفر پہ پیدا ہوتے ہیں, اب خود اقرار کر رہے ہیں آخر میں آ کے کہ ایمان پہ پیدا ہوتے ہیں, اس فطرت پر کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, رازق کے تدبیر کرنے والا ہے, توحید ربوبیت کی فطرت پر. ومن کفر بعد ذلک, اور جس نے کفر کیا اس کے بعد, فقد بدل وغیر, تو اس نے تبدیل کی, اس نے وہ حق سے دور ہوا. ومن آمن وصدق فقد ثبت علیہ وداوم, جس نے ایمان کو لازم پکڑا اور تصدیق کی تو اس پر وہ ثابت قدم رہا اور اس میں ہمیشہ رہا. اس بات کی دلیل جو میں نے بیان کی ہے, شیخ صاحب یہاں پہ بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ الاعراف نمبر 172 میں, 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. جب اللہ نے عہد لیا بنی آدم میں سے, جب ان کو پیٹ سے نکالا آدم ذریت سے, وَأَشْهَدَهُمْ, ان کو پھر گواہ بنایا, عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفس کے اوپر گواہ بنایا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, میں قیامت میں رب نہیں ہوں. قالوا بلا, سب نے مل کے کہا بے شک اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, شہیدن, ہم گواہی دیتے ہیں. اب وہ گواہی اپنے اوپر دے رہے ہیں, اور حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ, اس کے دونوں ماں باپ, یہودانی, اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او نصرانی, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, او مجسان, یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, یا ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, یا مجوسی گھر میں پیدا ہو رہا ہے, الغرض جہاں پر بھی پیدا ہو رہا ہے, وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے, فطرت پر, ایمان پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کی پھر ماحول, اس کے ماں باپ یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں, یا اسے ہندو بنا دیتے ہیں, یا سکھ بنا دیتے ہیں, جیسا ماحول ہے ویسا بچہ ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدْرِ مَا شَاءَ. اچھا یہ ہو گیا. جیسا فرماتے ہیں ولم یجبر احدا من خلقه على الكفر ولا على الايمان، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا نہ کفر پہ اور نہ ایمان پہ، حق ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. کیونکہ اگر کافر کو کفر پہ مجبور کرتا پھر حساب کیوں لیتا؟ اگر مومن کو ایمان پہ مجبور کرتا پھر اسے ثواب کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التي فطر الناس عليه، فطرت پر تو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان ایمان پر پیدا ہوا ہے، لیکن اس ایمان پر وہ مجبور نہیں ہے. مجبور ہوتا تو کبھی کفر کا راستہ اختیار نہ کرتا. وہ یاد رکھیں، جب کافر آئے دنیا میں اس کا مطلب مجبور نہیں ہے. وہ ولا خلقه ولا خلق مؤمن ولا كافر وخلقهم اشخاصا، پھر وہی بات چیز ہم دہرا رہے ہیں، ان کو پیدا نہ مومن نہ کافر کی، لیکن شخص انسان پیدا کیا بغیر ایمان بغیر کفر کے. اور یہ میں نے بات ابھی بیان کی ہے، ابھی خود شیخ صاحب نے بھی بعد اس کی تصدیق کی ہے کہ ایمان پر ہی پیدا ہوئے، فطرت پر ہی پیدا ہوئے. اور یہ جو بات ہے ایمان پر نہ کفر پر، یہ بات درست نہیں ہے. ولکن خلق اشخاص، والایمان والکفر فعل العباد، ایمان اور کفر جو ہے یہ سفر، یہ عباد کا، لوگوں کا خود اپنا فعل ہے. فعل کیا مطلب؟ ایمان صرف نام کی چیز نہیں ہے، میں مومن ہوں بس، ایمان عمل کا نام ہے. اب عمل کریں گے تو آپ مومن ہیں. اسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں. ایمان اگر بغیر عمل کے بحث دعویٰ باقی رہ جاتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جیسا فرماتے ہیں والایمان والکفر فعل العباد، یہ خود بندے کرتے ہیں. ویعلم اللہ تعالی من یکفر حال کفره کافرا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب کافر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے تب وہ جانتا ہے کہ وہ کافر ہے. فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيمَانِهِ، جب بعد میں وہ ایمان کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے وہ مومن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا اب یہ کافر ہے، کب اس نے مومن ہونا ہے، یہ علم ازلی اللہ تعالیٰ کا. وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ، کافر جب تک کافر تو اللہ سے نفرت کرتا ہے، جب وہ مومن ہو جاتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم پہلے یہ تھا کہ کافر پھر تبدیل ہو کے اب یہ مومن ہو گئے، وہ تو ہم جانتے ہیں نا ہمارا علم پہلے کیا تھا، عمر بن خطاب پہلے کافر تھے، ہمارا علم یہ تھا نا، پھر ہمارا علم میں تجدید ہوئی، اب عمر بن خطاب جو مومن ہو گیا کلمہ پڑھنے کے بعد. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پہلے سے ہی ہے. اصل یہ کہ جب کفر کا راستہ اختیار کیا کافر تھا، جب مومن ہوا پھر ایمان ہوا، اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ سب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وجميع افعال العباد من حركه والسكون، اور مخلوق جتنی بھی عباد جتنی بھی عمل ہے، چاہے وہ حرکت ہو یا سکون ہو، سکون بھی عمل ہے کہ نہیں؟ حرکت کرتے ہیں رک جاتے ہیں، حرکت بھی عمل ہے، رکنا بھی عمل ہے. نماز میں جب آپ خشوع خضوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی عمل ہے، جب حرکت کرتے ہیں یہ بھی عمل ہے. تو سکون بھی عمل ہے اور حرکت بھی عمل ہے. جیسا فرماتے ہیں وجميع افعال العباد من حرکه والسكون کسب على الحقيقه، حرکت بھی اس بندے کا کسب یعنی عمل ہے، اس بندے نے خود کیا ہے، اور اس کی سکنات بھی سکون بھی اس بندے کا عمل ہے. واللہ تعالی خالقها، اور اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا عمل کس نے پیدا کیا؟ یہاں پر قدریہ کا اور معتزلہ کا سخت رد کر رہے ہیں امام صاحب جو ہیں. قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے عمل کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو کفر کو پیدا کرے پھر اسے سزا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی پیدا کیا ہے، اس کو کفر کو بھی پیدا کیا ہے. جب کافر کو پیدا کیا اس کو کفر کو پیدا کسی نے کیا؟ پھر اللہ نے پیدا کیا ہے. وہی کلھا، اور یہ ساری کے سارے بما شیئته وعلمه وقضاه وقدره، یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں، حرکات ہیں، سکنات ہیں، یہ ایمان و کفر جتنے بھی چیزیں ہیں، جو بھی کسب جو بھی عمل کرتا ہے یہ انسان مخلوق، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. اللہ نے چاہا پھر ہوا ہے، اگر نہ چاہتا تو ابو جہل کبھی کفر پہ نہ مرتا، اگر نہ چاہتا عمر خطاب کبھی ایمان پہ نہ مرتا. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت غالب ہے. یاد رکھیں جو بھی کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے، حرکات اور سکنات، جو بھی اعمال ہیں اچھے یا برے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے، مشیت سے ہیں، وہ علم علم سے ہیں، وہ قضاء و قدر تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا چیز بتا دو، یہ جو عبارات بار بار بیان ہو رہی ہیں، شیخ خمیس فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارات ہیں ظاہر لگتے ہی ہو کہ امام صاحب کے اپنے عبارات نہیں ہیں، کیونکہ اہل کلام کے عبارات ملتے جلتے ہیں ان عبارات سے، اور اسی تفصیل سلف سے ثابت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اگر امام صاحب نے یہ کہا بھی ہے تو امام صاحب معصوم نہیں ہے. ہم امام صاحب کا حق ہے ہمارے اوپر کہ جو امام نے حق کہا ہے اس کو اپنا لیں، اور جہاں پر غلطی اس کی نشاندہی کرے. یہ سلف کا راستہ ہمیشہ رہا ہے. یہ جو لمبی چوڑی باتیں ہیں سلف سے یہ ثابت نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو. اور ہمارے پاس جو پیمانہ ہے، کیونکہ بعض وہ اعتراض کرتے کہتے ہیں جب غلطی تھی پھر شرح کیوں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو. اس لیے شرح کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ احناف کے نزدیک امام اعظم ہیں. امام صاحب کے عقیدے کو چھوڑ دیا، فقہ کو لے لی ہے. یہ جو امام صاحب کا عقیدہ ہے اس میں بعض باتیں بالکل صحیح ہیں، اکثر باتیں بالکل صحیح سلف کے عقیدے کے مطابق ہیں، جن سے واضح اختلاف کیا ہے اشاعرہ ماتریدیہ نے، جو امام صاحب کے عقیدے کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. اور جن میں امام سے مخالفت کی ہے وہ امام صاحب کے لگتے نہیں کہ امام صاحب کا قول ہو، یہ کسی متکلمی میں سے اس کو شامل کر دیا ہے. تو پیمانہ ہمارے پاس ہوگا جب میں عقد طحاوی کے شرح کروں گا، میں وہ ہمارا پاس پیمانہ ہوگا. اور بہت ساری یہ باتیں یہاں پہ ٹکرار ہیں عقد طحاوی سے. عقد طحاوی بعد میں آیا ہے لیکن اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اس زمانے میں جب شیخ جو امام صاحب موجود تھے اس وقت چیزیں لکھی نہیں جاتی تھی صحیح طریقے سے، تدوین کا زمانہ نہیں تھا، بتا دوں میں آپ کو. علم کا زمانہ تھا، لکھنے کا زمانہ بعد میں آیا ہے. اور پھر اندھی تقلید کا زمانہ بھی نہیں تھا، وہ اندھی تقلید کا زمانہ بعد میں آیا ہے چوتھی صدی میں. اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں. اور جیسے زمانہ تھوڑا سا دور ہوتا گیا اہتمام زیادہ ہوتا گیا، بتا دوں میں آپ کو. علم تو الحمدللہ پہلے زیادہ موجود تھا لیکن کتابی شکل اختیار کرنا اور تعصب بعد میں آیا ہے. تو جو اکثر عقیدہ طحاویہ ہے امام ابو جعفر طحاوی کا، جن کو وفات سن 321 ہجری میں ہوئی چوتھی صدی میں، وہ عقیدہ جو ہے وہ اس زمانے میں تھا جب یہ اختلاف تھا اور جب فقہ میں تعصب پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے عقیدہ کے زیادہ اہتمام کیا اور یہ ثابت کیا امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے. اگر فقہ بھی لیں تو عقیدہ بھی لیں امام صاحب کا پھرا. تو اس لیے وہ زیادہ معتبر میں سمجھتا ہوں. اور اس لیے معتبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری یونیورسٹیز میں، جو اسلام یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، جامعات میں عقیدہ طحاوی پڑھائی جاتی ہے، سلیبس میں موجود ہے، اس کو شامل کر دیا گیا ہے. اور اس کا نام رکھا ہے عقیدۃ السلف، سلف کا عقیدہ. اس میں جو بہت کم غلطیاں ہیں وقت میں جب ہم سلف بیان کریں گے وہ واقع ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ امام بحر فرحمۃ اللہ مرجئۃ الفقہا میں سے ہیں. ارجاء اور مرجئۃ الفقہا کیا ہیں انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن یہ جو یہاں پہ غلطیاں نظر آ رہی ہیں امام صاحب ان سے بری ہیں، کیونکہ یہ ٹکرار عقیدہ طحاویہ سے. لیکن جملتاً یہ عقیدہ درست ہے جملتاً. اور جو چیزیں شامل کر دی گئیں ان کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں. اور ثبوت ہمارے پاس یہ کہ عقیدہ طحاویہ ثبوت ہے ہمارے پاس، جس میں ہم تولیں گے اور دیکھیں گے کہ امام صاحب ان چیزوں سے، اکثر چیزوں سے بری ہیں جو بیان کی گئی ہیں. اور تیسری بات، میں اگر میں شروع کرتا اصول السنہ محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، جس کے بعد میں شروع کروں گا، ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان میں حنبلی کہاں پہ ہیں؟ نہیں حنبلی وہاں پہ، حنفی زیادہ ہے. وہ کہیں گے بھئی یہ تو اپنے علماء کے عقیدے بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. جب اپنے امام کی بات آتی ہے، اپنے امام کے وہ اپنے عقیدے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس کو اپناتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا ہے. اور یہ عقیدہ جیسے پہلے بیان کیا، یہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ سے، ان کے بیٹے کی سند سے، حماد کی سند سے منسوب ہے. اسے شیخ خمیس نے بھی جب تحقیق کیے انہوں نے بھی کہا کہ منسوب ہے، کہ اس لیے منسوب فرمایا کہ اس میں بعض چیزیں امام صاحب کے اپنے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے انہیں مکس کر دی گئی ہوں. لیکن پیمانہ ہمارے پاس وہی ہے، عقیدہ طحاویہ ہے. اور سلف کا مجمل عقیدہ جو ہمارے پاس موجود ہے، عقیدہ طحاویہ کو ہم اسی پہ تولیں گے. اور یہی سلفیت کا معنی ہے. ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے، پیچھے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اس کی تصحیح کرنے والے. لیکن جب ایک امام غلطی کرتا ہے اور اس کی اندھی تقلید کی جاتی ہے، تو پھر وہ غلطی باقی رہتی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ فرق ہے دونوں منہج میں. یہ سلف کا منہج ہے اور یہ خلف کا منہج ہے. سلف کا منہج بالکل واضح ہے، سلف معصوم نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو ہم اس پیمانے پہ تولتے ہیں باقیوں کی کیا رائے ہے، باقیوں کے کیا عقیدہ ہے، اور اس باقی میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے امام صاحب سے، غلطی کی وجہ یہ ہے اور بات درست اس لیے کہ اس میں یہ دلیل ہے. اصلاح اس طریقے سے ہوتی ہے، نہ کہ یہ جو امام صاحب نے کہا وہ دین ہے چاہے امام صاحب اسے بری کیوں نہ ہو. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.